تو سب سے پہلے ٹائٹل اسلام کی نشأت ثانیہ. اسلام ہم جانتے ہیں واحد دین ہے جو اللہ نے جسے دین کہا ہے. دین عند اللہ اسلام, اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے, کیونکہ تمام زندگی کے جتنے پہلو ہیں ان سب سے متعلق ہدایت صرف اسلام دیتا ہے. نشأت کہتے ہیں اٹھانا, زندہ کرنا, اور نشأت ثانیہ کہتے ہیں دوبارہ, یعنی دوبارہ اٹھانا یا دوبارہ زندہ کرنا, مطلب ہوگا اسلام کو دوبارہ زندہ کرنا یا دوبارہ قائم کرنا اٹھانا. اور ہم نے سمجھا تھا کہ اسلام کی نشأت اولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوئی, لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرا اور اسلام جو ہے وہ بھی محدود ہوتا گیا, اس میں بھی جواب آتا گیا اسلامی تعلیمات میں, اور لوگوں نے اس کی پریکٹس چھوڑ دی. اور اس لیے آج وہ دور ہے کہ ایک ان زمین ایسی نہیں ہے جہاں پہ اسلام اپنے پورے اصولوں کے ساتھ نافذ ہو. اس کی ضرورت ہے کہ اسے دوبارہ قائم کیا جائے, اور وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قیام ہوگا اسی طرح جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا. جیسے ان شاء اللہ اس کے بعد ہی اس کے تاثر کے بعد ہم یہی کریں گے کہ نشأت اولا کس طرح ہوتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اسلام کو دوبارہ یعنی اسلام کو سب سے پہلے قائم کیا تھا. تو اس کتاب سے میں جیسے ہم پڑھ رہے ہیں کہ اب کرنے کا اصل کام کیا ہے, اس وقت اگر اسلام کو دوبارہ ریوائز کرنا ہے تو اس کے لیے میں اور آپ کیا کریں, یہ انشاءاللہ ہم سمجھیں گے اس کتاب سے. اس کتاب سے کہ تعارف کے سلسلے میں میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی. پہلی یہ کہ یہ ڈاکٹر جعفر احمد صاحب کی تحریر ہے, یہ 1967 کی تحریر ہے بالکل ابتدائی, لیکن تحریر کی اہمیت یہ ہے کہ اسے انجمن خدام القرآن کے مینیفیسٹو کی حیثیت حاصل ہے. اور انجمن خدام القرآن جو اس کا جو قرارداد تاسیسی قرارداد ہے اس میں یہ کتاب کا شامل ہے, اسی سے نکات اثر کیے ہیں اس کی قرارداد سے. اسی طرح یہ جو سارے سلسلے چل رہے ہیں بنے کوچ قرآن کالجز اور اس طرح کی, وہ اس سب کا پس منظر یہ کتاب ہے. ان شاء اللہ یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ سارے کام محض درس و تدریس کے لیے نہیں کیے جاتے, ان سب کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے تاکہ دین کو دوبارہ جو ہے وہ قائم کیا جا سکے, دین کا آیا ثانی یا نشأت ثانیہ کا کام آسان کیا جا سکے, اسی کے سلسلے میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں. پھر ہم نے خصوصاً جو تحریر ہے ڈاکٹر صاحب کی, اس کے بارے میں اس کی اہمیت سمجھی تھی کہ مولانا ماجد دریا بادی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بہت تحسین کی کتاب کی. اسی طرح پروفیسر تقیم چفتی صاحب انہوں نے کہا کہ اس سے جامع جو ہے تحریر میں نے نہیں پڑھی, اور اس میں گویا جو ہے وہ بہت تھوڑے سے الفاظ میں جو ہے بہت مضبوط جو ہے پورا ذکر کر دیا گیا. اور یہ تحریر ہے کیا, یہ اصل میں ایک انسان کا مشاہدہ ہے موجودہ حالات کے مطابق کہ آج کی دنیا میں انسانی فکر, انسانی تہذیب, تمدن کا کیا رنگ ہے, کیا رخ ہے. یہ تمیزی باتیں ہوں گی. اس میں ایک بات اور بھی ڈاکٹر صاحب بتا دیں کہ ان کے چھوٹے بھائی ابتار احمد وہ جب جو ہے وہ ہندوستان تعلیم کے لیے گئے جس حساب سے ان کے پاس تھا, اور اس کے ساتھ دفعہ انہوں نے وہاں پڑھا اور اس سے جو ہے انہیں جو ہے وہ کافی رہنمائی حاصل ہوئی اور وہ جڑے رہے اس مقصد کے اس کام سے. آئیے اس کے بعد اس کا مطالعہ کا آغاز کرتے ہیں. ہیڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں فکر مغرب کا ہماگیر ابتدا. فکر مغرب, مغربی فکر, مغربی فلسفہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں ویسٹرن تھاٹ, تو ہماگیر کہتے ہیں آل انکم پاسنگ. پیج نمبر جو ہے میرے کتاب میں 35 ہے اور آپ کے اس کتاب سے میں 5 نمبر, جن کے پاس کتاب سے چھوٹا 5 نمبر, ورنہ جن کے پاس بڑی کتاب ہے پیج نمبر 35. فکر مغرب کا ہماری اصطلاح, اصطلاح کہتے ہیں غلبہ اور تسلط, اس کا ترجمہ ہوگا آل انویشن ڈومینیشن آف ویسٹرن تھاٹ. لکھنا چاہے لکھیں, ویسے پوری تحریر کا انگریزی ترجمہ موجود ہے, انگریزی میں, فارسی میں, سندھی میں اور کئی زبانوں میں جو ہے اس کتاب کا ترجمہ موجود ہے. انگلش میں ہے اسلامک یونائیشن کے نام سے کتاب سے موجود ہے. غلبہ کا جانا, مستد ہو جانا, یہ ہاں. اب اس سے آپ دیکھیں گے یہ پہلے سطح پہ چار جملے اور ان میں جو ہے وہ بات بتائی جا رہی ہے, پہلے کر لیتے ہیں. لکھتے ہیں, موجودہ دور بجہ طور پر مغربی فلسفہ و فکر اور علوم و فنون کی بالادستی کا دور ہے, اور آج پورے قرآن عرصی پر مغربی افکار و نظریات اور انسان اور کائنات کے بارے میں وہ تصورات پوری طرح چھائے ہوئے ہیں جن کی ابتدا آج سے تقریباً 200 سال قبل, اب آپ کارن کرنے 50 سال اور 250 سال قبل یورپ میں ہوئی تھی, اور جو اس کے بعد مسلسل مستحکم ہوتے اور پروان چڑھتے چلے گئے. پہلی بات کیا ہوئی کہ انسانی فکر فلسفہ تو اب وہ بن گئی ہے جو مغرب کی ہے, لیکن یہ کام اچانک نہیں ہوا بلکہ یہ کیسے ہوا, تقریباً 250 سال اس کا آغاز یورپ سے ہوا. یہ پہلا نقطہ. دوسرا کیا ہے, آج کی دنیا سیاسی اعتبار سے خواہ کتنے ہی حصوں میں منتقل ہو, تقریباً ایک ہی طرز فکر اور نقطۂ نظر پوری دنیا پر حکمران, اور بعض تصحیح اور غیر اہم اختلافات سے قطع نظر ایک ہی تہذیب اور ایک ہی تمدن کا سلسلہ پوری دنیا میں رہا ہے. دوسرا نقطہ کیا ہے کہ حالانکہ 200 ممالک کے قریب جو ہے دنیا میں ممالک ہیں جو علیحدہ علیحدہ جن کا گنتی شمار ہوتی ہے, لیکن سب جگہ تہذیب ایک ہی, اور جو کہ مغربی تہذیب ہے. تو پہلا نقطہ یہ تھا کہ یہ وہ تہذیب ہے جس کا آغاز یورپ سے ہوا. دوسرا نقطہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ تہذیب اب صرف مغرب تک نہیں ہے بلکہ یہ پوری دنیا میں پھیلتی. تو آپ کہیں کہ اس کا اوریجن یورپ ہے اور اس کا ایکسٹینشن جو ہے گلوبل ہے, پوری گلوب پر اب یہ جو ترتیب ہے یہ پھیلتی. تیسرا نقطہ دھیان ہو رہا ہے, کہیں کہیں منتخب طور پر کوئی دوسرا نقطۂ نظر اور طرز فکر اگر پایا بھی جاتا ہے تو اس کی حیثیت زندگی کی اصل چاہرہ سے ہٹی ہوئی پگڈنڈی سے زیادہ نہیں ہے, ورنہ مشرق ہو یا مغرب ہر جگہ جو سب کے قیادت اور سیاست کے مالک ہیں اور جن کے ہاتھوں میں اجتماعی زندگی اور اس کے جملہ مزمنات کی اصل زمانے کار ہے, وہ سب کے سب بلا استثنا ایک ہی رنگ میں رکھے ہوئے. تیسرا نقطہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں ہر جگہ جو ہے وہ اصل تہذیب یہی تہذیب, اس کے علاوہ جو رہن سہن تہذیب و تمدن نظر آتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تو ایک پگڈنڈی سے زیادہ حیثیت نہیں ہے. اصل شاہراہ ہر جگہ پر جو آپ دیکھیں گے وہ یہی مغربی تہذیب نظر آئے. پھر وہ کہتے ہیں خصوصاً ان طبقات میں, یہ پوری طرح سے ان طبقات میں اختیار کیا ہے جو ہر جگہ پر اپر کلاس ہے, جو قیادت اور سرداری جن کے ہاتھ میں, جن کے ہاتھ میں ضرورت ہے, جن کے ہاتھ میں طاقت ہے, وہ پورے کے پورے سن میں ڈوبے. مطلب زمینہ کہتے ہیں اصل چیز سے منسلک ہوتی ہے, تو جن کے ہاتھ میں جو ہے جملہ جو ہے وہ زمانی کار کہتے ہیں باغ باغ لگام, جتنا بھی کام ملکی کام ہو رہا ہے اس کی اصل لگام جن لوگوں کے ہاتھ میں, یعنی جن لوگوں کے پاس اتھارٹی ہے, جن کے ہاتھ میں جو ہے طاقت ہے, تو وہ پوری طرح تہذیب کے رنگ میں رکھتے ہیں. یہ اصل میں پہلا نقطہ تھا کہ مغربی فکر کا آغاز یورپ سے ہوا. دوسرا نقطہ تھا کہ آپ کی تہذیب یہ فکر گلوبلائزڈ ہے. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو اپر کلاسز ہیں یا جو اختیار اقتدار رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس کے رنگ میں پوری طرح رنگے ہوئے. اب چوتھا نقطہ جو بہت اہم پورے سطح میں سب سے اہم نقطہ چوتھا نقطہ ہے, وہ کہتے ہیں مغربی تہذیب و تمدن اور فلسفہ و فکر کا یہ تسلط اس قدر شدید اور ہمگیر ہے, اتنا زیادہ ہے اور اتنا پھیلا ہوا ہے کہ بعض نبوتوں کے نقطۂ نظر کا جائزہ بھی اگر دقت نظر سے لیا جائے, دقت کہتے ہیں دقیق سے گہری نظر سے اگر جائزہ لیا جائے, پھر سے پڑھتا ہوں, مغربی تہذیب و تمدن اور فلسفہ فکر کا یہ تسلط اس قدر شدید اور ہمگیر ہے کہ بعض نبوتوں کے نقطۂ نظر کا جائزہ بھی اگر دقت نظر سے لیا جائے, جو مختلف ممالک میں مغربی تہذیب و تمدن کے خلاف تو آ رہے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی مغرب کے اثرات سے بالکل بھی محفوظ نہیں ہے, اور خود ان کا طرز فکر بہت حد تک مغربی ہے. بات یہ آ رہی ہے کہ جو تحریکیں جو لوگ اس تہذیب کے مخالفت میں کھڑے ہوئے وہ خود بھی اس سے بہت حد تک متاثر ہیں. غور سے ذرا دیکھا جائے, خصوصاً جب آپ دیکھیں گے کہ ان کا گھر بار دیکھیں, ان کے اوقات کے ڈسٹریبیوشن دیکھیں, ان کی صلاحیتیں کہاں لگنی ہیں وہ دیکھیں, ان کا اپنی اولاد کے بارے میں درج عمل دیکھیں, تو یاسین بھائی کیا نظر آئے گا آپ کو؟ یہ نظر آئے گا کہ وہ خود اس فکر سے متاثر, उनके ड्राइंग रूम में, उनके जो है घर की बनावटों में, उनके रहन सहन में आपको वही फिक्र वही तहजीब नजर आए। तो ये अहम नुकता है कि हालांकि ये तहजीब वो थी जिसे बदलने के लिए ये रहनुमा जो है वो कोशिश कर रहे हैं, ये लोग कोशिश कर रहे हैं, और लेकिन अगर गौर से आप देखेंगे तो खुद इस फिक्र में डूबे। तो इन चार पॉइंट के बाद अगर आप गौर करें तो असल में इंसानी तहजीब और तमद्दुन ने भी इब्तदाई मराहिल तय किए। जिस तरह इंसानी जहन ने, इंसानी फिक्र ने जो है मराहिल तय किए, एवोल्यूशन आया है और आहिस्ता आहिस्ता इंसानी सोच, इंसानी फिक्र इस काबिल हुई कि उसे कामिल जो है हिदायत दी। और आपने देखा है कि साबका शरीयतें जितनी थी वो जिस भी उनमें कुछ मामला थे उनसे अपने मुतालिक और उसके लिहाज से अहकाम थे, लेकिन कामिल हिदायत कब आई? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, जब इंसानी शऊर ने, इंसानी अकल ने अपनी पुख्तगी तक जो है वो पहुँच ली। इसी तरह इंसानी तहजीब, इंसानी तमद्दुन, उसका रहन सहन और उसका जो है तर्ज जिंदगी, ये भी आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हुआ। इंसान ने राज की जिंदगी से शुरू किया, सहराओं में भटकता रहा, फिर आकर जो है सेटलमेंट शुरू किए, कबीला, उसके बाद मुल्क, उसके बाद बड़ी बड़ी रियासतें, और फिर जिस जमाने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रसूल बना कर भेजा, उस वक्त इंसान उस जगह तक इंसानी तमद्दुन तहजीब पहुँच गई थी कि अब ग्लोबल रियासतों से बढ़कर क्या हो सकता है, ग्लोबल रियासत जो आज हो गई है उस तक पहुँच गई। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने अम्बिया और रसूल आए वो अपनी कौम की तरफ आए, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या है, वमा अरसलनाका इल्ला काफ्फतन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको तमाम जान वालों के लिए खुशखबरी देने वाला और खबरदार कर देने वाला बनाकर भेजा सूरह तबा 28। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे दौर में आए जब ग्लोबलाइजेशन के लिए इंसानी तहजीब, तमद्दुन, इंसानी सोच, फिक्र, मामला बिल्कुल तैयार थे। और आपको पता है कि बड़ी तेजी से इस्लाम फैला है और ये ग्लोबलाइज हो जाता, जैसे कि अल्लामा इकबाल कहते हैं कि समता ना था किसी से तेले रवा हवा हमारा, जहाँ मुसलमान रुख कर लेते थे वहाँ तहजीबों की तहजीबें पता हो जाती, मुल्क पता होना तो दूसरी बात है, लेकिन तहजीबों का बदल जाना ये बहुत बड़ी बात है। ये हो रहा था, मुसलमान यानी इस्लामी तहजीब का रंग दुनिया में चढ़ता जा रहा है। ये तो फिर इंटरनल सबोताज हुआ है, जैसे हमने कल भी बात की थी कि दुश्मनों ने जो है वो अंदर आकर बात की है, और ये जो एक सिलसिला निकला हुआ था कि चारों तरफ इस्लाम जो है वो फैल रहा था, तो उसका सिलसिला इंटरनल सबोताज की वजह से रुक गया, और मुसलमानों की अपनी बाहमी जो है कमजोरी की वजह से जो है ये तहजीब ग्लोबलाइज नहीं हो सकती। हालांकि तीन कॉन्टिनेंट तक इस्लाम के रंग में रंगी थे, लेकिन जो बाकी दुनिया थी वो महरूम रह गई। उसके तकरीबन 1000 साल बाद फिर ये नई तहजीब उभरी जिसका नाम जो है मगरबी तहजीब है, फिर लेकिन जो है वो वसाइल उसने इस्तेमाल किए और जो है वो पूरी दुनिया में उसने अपनी तहजीब में पूरी दुनिया को रख दिया। तो ये कोई यानी कोई मायूब बात नहीं है कि एक तहजीब पूरी दुनिया में क्यों चली जाए, ये दौर का तकाजा है। तो इस वक्त ये दौर जो है पास से मिट गए, पहले के ज़माने में जो है वो आप कराची से लाहौर जा रहे हैं तो फर्ज करें इतना डिस्टेंस भी कई दिनों की मुसाफत हो जाती, अब तो लम्हों में वक्त गुजर जाता है और आप जहाँ से दुनिया के दूसरे किनारों में सेकेंड से भी कम में जो है कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं टेलीफोन के जरिए, इंटरनेट के जरिए, तो अब ये पास में मौजूद हो, इसलिए अब जो है दुनिया तैयार है कि वो ग्लोबलाइज जो है उसके सिस्टम में हो और सारे मामला ग्लोबलाइज हो, एक ही रंग में रंगी। तो इसलिए आपको याद होगा कि बड़ा भरपूर जो है पूरा अभी रीसेंट जमाने से भी अगर आप इसे लिंक करें तो बड़ा काबिले गौर कैस्केड ऑफ इवेंट है जो चलता है। इससे पहले भी आपको पता है कि मुसलमानों का इस तरह जवाल हुआ, 1924 में खिलाफत का इदारा ख़त्म कर दिया गया और अंग्रेज़ों का डोमिनेशन हो गया, और ये 20वीं सदी का यानी आगाज़ है, और इसी से फिर अंग्रेज़ों ने कोशिश की कि वो अपने निज़ाम को परवान चढ़ाएं और पूरी दुनिया में फैला दें, और वो उन्होंने किया। 1924 के बाद अगर आप देखेंगे यानी वर्ल्ड वॉर वन की बात, तो मुसलमानों का जो तीन बड़े आज़मों पर फैली हुई रियासत थी उसके टुकड़े टुकड़े करके ये अंग्रेज और ये मुख्तलिफ जो मगरबी कौमें वो आ गई बराह रास्त, लेकिन ज़्यादा वैसे तक उनका तसल्लुत रह नहीं पाया। और वर्ल्ड वॉर टू के बाद तो बिल्कुल ही जो है उनका उनमें कमजोरी आई और आहिस्ता आहिस्ता ये मुसलमान ममालिक आज़ाद होना शुरू हो। और ये वो दौर था जो है 20वीं सदी का आगाज का दौर, कि इसमें एक यूफोरिया था सारे मुसलमान ममालिक में, हमें लग रहा था कि हमने अपने दुश्मन को अपने घरों से निकाल दिया, अब आज़ादी हमें हासिल हो गई और इस्लामी मूवमेंट जो है बड़ी तादाद में तकरीबन दुनिया के हर इलाके में हर गोशे में नमोदार होना शुरू हो गई थी। और ये समझा जा रहा था कि अनकरीब इस्लामी निज़ाम कहीं ना कहीं जो है वो नाफिज हो जाएगा, खसूसियत के साथ इस रीजन में जिसमें मैं और आप रहते हैं पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि यहाँ इस्लाम आ जाए, लेकिन हमने देखा कि वो किस तरह जो है बाकायदा सभी हुक्मरानों को यहाँ लाया गया और दूर से जो है वो धागों के जरिए जो है हमारे ममालिक को कंट्रोल किया गया। यानी वैसे तो यहाँ पर हमारी आज़ादी थी, लेकिन लोग उस वक्त से जानते थे कि आज़ादी नहीं है, अभी भी जो है हम उनकी गुलामी में हैं। अब ये गुलामी बराए रास्त नहीं है बल्कि दूर से उनके वाइस कराए हमी में से जो है वो मुंतब होकर जो है हुकूमत चला रहे। लेकिन 1991 में फिर दोबारा से मुसलमानों के ऊपर उन्होंने इतना जो अस्करी बर्बाद किया, इराक को जो है पहले तो शायद ही प्रोवोक किया या कम से कम उन्हें इत्मीनान दिलाया कि तुम अगर कुवैत पर हमला करोगे, अमरीका ने इत्मीनान दिलाया था कि हम यूं कर देंगे। तो जब ईरान ने हमला किया वो पूरी तरह तैयार थे। अब ये मैं दोहरा रहा हूँ, हम सब जानते हैं हालात को अच्छी तरह। 1991 में अमरीका अपनी पूरी फौजी कुवत के साथ जो आ गया, मिडिल ईस्ट पर उसका जो है बाकायदा कब्जा हो गया, इराक पर बमबारी की गई शदीद तरीन, और वो हम जानते हैं कि वो सारा ये 1991 की बात। और यहीं से इस्लाम के बहुत सारे स्कॉलर्स कहना शुरू हो गए कि ये तीसरी आलमी जंग जिसका जिसकी तरफ इंडिकेशन जो है तीनों बड़े मजाहब की किताबों में मौजूद है। मुसलमानों के लिए कहा जाता है हमारी जो हदीस की किताबें वहाँ बरहमतुल उज़्मा के आखिरी ज़माने में बड़ी शदीद जंगें होंगी, और इसी तरह यहूद और क्रिश्चियन के यहाँ भी इसे कहा जाता है आर्मगेडन जंग का नाम है। तो अक्सर तीनों मजाहब के जो बड़े बड़े रहनुमा हैं जो इस वक्त के स्कॉलर्स हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस वक्त हम एंड ऑफ टाइम्स में से गुजर, यानी ये क़यामत से पहले का करीब का दौर है जिससे इस वक्त इंसान गुजर है। और हर एक एम कहता है कि आखिरी दौर हमारा होगा, यहूदी कहते हैं आखिरी गलबा हमारा होगा, ईसाई कहते हैं आखिरी गलबा हमारा होगा, मुसलमान कहते हैं आखिरी पता हमारी होगी क्योंकि अजीब आदि बता दी। तो इसी उसमें ये तीसरी जंग होनी है, यह हर एक की किताब कह रही है, और ये तीनों मजाहब जो है ये इसका यकीन रखते हैं। और उसका आगाज बहुत सारे स्कॉलर्स के नज़दीक है 1991 में इराक वॉर से हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि 1992 अगले ही साल एक किताब मंजर आम पर आई, फ्रांसिस फुकुयामा राइटर था और उसने लिखी कि द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, ये उस किताब का नाम है। और उसने उसने ये साबित किया कि जो मगरबी तहजीब है ये इंसानियत की मेराज है, अब इससे ज़्यादा तरक्की इंसान नहीं कर सकता, जो हमने काम किया है अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी में और इसी तरह सोशल साइंसेज में, हमने जो सियासी निज़ाम बना लिया, जो माशर्ती निज़ाम बना लिया, जो मार्की निज़ाम बना लिया, इससे बेहतर निज़ाम हो नहीं सकता दुनिया में, ये क्लेम है इस किताब का। और उसने कहा कि अब इंसान जो है इससे ज़्यादा तरक्की कर नहीं सकता, अब हम बस आखिरी दौर में, अब क़यामत है बस, और इससे ज़्यादा तरक्की जो है इंसानी तो फिक्र तहजीब समझ तो नहीं कर सकता। और लास्ट मैन की उसने क्या तारीफ बयान की फ्रांसिस फुकुयामा ने, वो कहता है अब आदमी उस कुत्ते की मानंद है, पालतू कुत्ते की मानंद जिसका पेट भरा हुआ हो, जिसकी जरूरियात पूरी हो गई हो, वो पाँव फैला कर सो रहा हो। तो ये है इंसानियत की मेराज, जब वो उस कुत्ते की तरह जो पाँव फैला के सो रहा। ये बात है 1992 की। 1993 में एक और किताब आई मंजरियाम और उसे बड़ा प्रमोट किया गया, और उसका लिखने वाले सैमुअल की हंटिंगटन जो कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहलाते हैं बहुत बड़े और अमरीकी हुकूमतों को जो है वो मशवरे देते रहते हैं, उन्होंने किताब लिखी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, और उन्होंने कहा कि अब जो तीसरी आलमी जंग होगी ये जो है वो उसकी वजह जो है वो एक दूसरे की दुश्मनी या इसकी वजह टेरिटोरियल या और कोई वजह नहीं होगी, बल्कि ये तहजीबों का सिविलाइजेशन का तसादम होगा। और किताब में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि दुनिया में जो है वो 20 तहजीबें आई, काफ़ी कुछ ख़त्म हो गई, अब तक 8 तहजीबें बाकी हैं, इनमें एक मगरबी तहजीब है, बाकी 5 तहजीबें ऐसी हैं जो मगरबी तहजीब में जो है जम हो गए, अब उनका कोई वजूद जो है वो अपना अलहदा से नहीं है। तो इस तरह जो है वो 8 तहजीबों में से एक मगरबी होगी, 5 उसमें जम हो गई, तो ये 6 एक जगह होगी। اب دو تہذیبیں ہیں جن سے یہ مغربی تہذیب کا تصادم ہے. ایک ہے پرانی چینی تہذیب جو کہ جاپان میں بھی ہے, چین میں بھی ہے, اور یہ جو اس کے آس پاس جو کوریا وغیرہ کے علاقے یہاں پر ہے, یہ کہلاتی ہے کنفیوشس تہذیب, کنفیوشزم. اور شاید آپ کو اندازہ ہو آج کل چین میں یہ مہم چل رہی ہے کنفیوشنزم کو دوبارہ احیاء کی طرف بڑھایا جائے, اس کا ریوائول کے لیے لوگ جو ہے وہ میدان میں آ کے ریوائو کیا جا رہا ہے تاکہ مغربی تہذیب کا مقابلہ ہو سکے. اور دانشوروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج کے دور میں امریکہ کسے گھیرنا چاہ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اصل ٹارگیٹ جو ہے وہ چائنا ہے, اور وہ کیونکہ بہت بڑی سپر طاقت ہے. یہ جس ریجن میں ہم رہ رہے ہیں یہ یوریشیا کہلاتا ہے, یورپ اور ایشیا ملا کر یہ کانٹیننٹ ہے یوریشیا. اور اسٹیٹسٹکس یہ ہے کہ دنیا کی 75% آبادی اسی ایریا میں, دنیا کا جتنا جی ایم پی ہے اس کا 65% اسی ریجن سے بنتا ہے. تو گویا کہ جتنی ریسورسز ہیں اس کا میجورٹی جو ہے اس ریجن کے اندر, جو کہ پورے ایشیا کے ایک کونے سے لے کے جرمنی جو دوسرا کونا ہے وہاں تک کا یہ ریجن بنا ہوا ہے. اس لیے امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یہاں پر اس کا تصدد ہو, اور اس میں سب سے بڑی طاقت جو ہے اس ریجن کی ہو چائنا, تو اسے کنٹرول کر. دوسری تہذیب جو ہے مغربی تہذیب کے مقابل وہ ہے اسلام. اور اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ مسلمان نسبتاً چائنیز کے مقابلے میں ذرا کمزور ہے, اکنامیکلی اتنے حاوی نہیں ہے, حکمران جو ہے وہ علیحدہ ہے عوام کے کسی اور سوچ کے, حکمران کسی اور سوچ کے, پورے اسلامک ورلڈ میں جگہ جگہ ڈکٹیٹرشپ ہے, بادشاہت ہے. بہت کم ایسے ممالک ہیں جہاں پر عوامی جو ہے حاکم ہے, یعنی عوامی رہنما ہے, لیکن وہ بھی ڈمی بنے ہوئے ان کے ہاتھوں. تو اس لیے یہ ایک طرح کا نرم چنا ہے جس پہ پہلے اٹیک کیا گیا ہے مغربی تہذیب کی طرف. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کیسکیڈ آف ایونٹس کو تھوڑا اور آگے چلائیں تو 2001 میں 9/11 کا واقعہ, اور یہ بھی صاف نظر آتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک طرح سے کیا کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کیا ہوا معاملہ ہے, کیونکہ وہ جو جہاز آ کے ٹاور سے ٹکرائے وہ منٹوں, آدھا آدھا گھنٹہ, پون پون گھنٹہ فضا میں رہے, اپنا روٹ چینج کر کے وہ آئے اور آ کے ٹاور سے ٹکرائے. تو جب تک کہ گراؤنڈ سے سپورٹ حاصل نہ ہو, کیونکہ آسمان پہ سڑکیں تو نہیں بنی ہوئی ادھر موڑ کے ادھر میں, وہ تو نیچے سے بتانا پڑتا ہے کتنے ڈگری موڑو, کہاں ہو, اور بالکل اتنا سا ٹاور ایگزیکٹ کیسے انہیں ہٹ کرنا. اور پھر یہ بھی آج پروو ہو چکا ہے کہ جتنی ہی جو ہے وہ ایک ایئر کرافٹ کے فیول سے جنریٹ ہوتی ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ اس سے اسٹیل ٹاور جو ہے وہ پگھل جائے. تو ایسا معاملہ لگتا ہے کہ وہاں پر اس کے علاوہ کچھ سوال ایسا رکھا گیا تھا جس نے جو ہے وہ اگنائٹ کیا اور پھر یہ سارا میچ ہوا. تو اب یہ عام بات ہے, اس کوشچن ہی پر نہیں آتا کہ یہ کیسا ہوا ہے. وہ تو جب یہ حادثہ ہوا ہے تو ود ان 10 منٹس پوری دنیا میں نیوز کے اوپر ایک نام جو ہے وہ پکارا جا رہا تھا اسامہ بن لادن, اور یہ پورا جو کچھ انہوں نے کیا اسے ڈال دیا گیا مسلمانوں کے اوپر. اور وہیں سے شروع میں پہلے کہا گیا کہ 15 مہینے اسلام, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پہلے کہا گیا ہماری جنگ اسلام کے خلاف نہیں ہے, ان ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے خلاف ہے. اور آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا کہ وہ رنگ جو ہے اسلام کے خلاف آ گیا, یہاں تک کہ آج حالت یہ ہے کہ ہمارے اپنے حکمران جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فنڈامنٹلسٹ کے خلاف پولیس ایکشن لیا کریں, جس طرح پولیس جو ہے مجرموں کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیتی ہے آج فنڈامنٹلسٹ کے خلاف. اور فنڈامنٹلزم ٹیررزم اس نے سنونم کر دیا ہے مسلم کے, ایک مسلمان اچھا مسلمان گویا وہی فنڈامنٹلسٹ ہے, وہی ٹیررسٹ ہے. اور پھر مزید آپ کیسکیڈ آف ایونٹس کو دیکھیں گے تو اس 9/11 کے بعد جو ہے ہمارے ہاتھ سے وہ افغانستان بھی گیا, اس کا جو حشر انہوں نے کیا, عراق بھی جل رہا ہے, افغانستان بھی جل رہا ہے, ایک کے مقابلے میں جو ہے 15-20 کا ریشیو کراس ہوتا ہے, یعنی وہاں ٹوئن ٹاور میں جو ہے وہ اگر کہیں 3,000-3,500 لوگ تھے, 4,000 مان لیں, تو اس کے مقابلے میں 15-16 گنا مسلمان پیش کیے جاتے ہیں. اور دو بلڈنگیں گرانے کا بدلہ دو ملکوں کو تباہ کر کے ان کی پوری اکانومی کو برباد کر کے لیا جا چکا ہے, لیکن ابھی وہ غصہ جو ہے وہ آج دبی نہیں ہے کیونکہ سازش ہے. اور سازش میں ہوتا ہی ہے کہ آپ پلان کرتے ہیں, ایک پلان انہوں نے ایک پلان بنایا اور وہ دانا ڈالا اور پوری دنیا کی حمایت کو اپنے آپ میں بول دیا, دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, لیکن وہ ایک نیشن جو ہے پہلا دھکا ذرا مشکل سے ہوتا ہے, وہ پہلا دھکا لگ چکا ہے. اب یو این کچھ نہیں کر سک رہی, اب دنیا کہہ رہی ہے کہ اس وقت اسرائیل براہ راست جو بیروت سے حملہ کر رہا ہے, پوری دنیا کہہ رہی ہے غلط ہے, لیکن کوئی روکنے والا نہیں, کیونکہ وہ ایک دفعہ گرا کھل گئی, اب وہ جو ہے کچھ کر جائیں انہیں پتہ ہے کہ دنیا میں دم نہیں ہے. خصوصاً مسلمان جو ہے اپنی کمزوری کی انتہاؤں میں جو ہے وہ زندگی گزارے تو کوئی ان کے مقابلے میں نہیں. وہ آرام سے اب کوئی کرنا چاہتے ہیں. اسرائیل گریٹر اسرائیل کے خواب دیکھ رہا ہے, حالانکہ وہ گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریو یارڈ بننے والا ہے. ہماری احادیث جو ہے وہ یہی بتاتی ہیں ایک وقت آئے گا کہ سب آ کر ایک ہی جگہ پہ جمع ہو جائیں گے, وہیں پہ ان کا خاتمہ ہوگا. اور وہ قوم المدہ کے الفاظ جو قرار آتا ہے تو دکھ جو ہے ان کے ایئرپورٹ کا نام وغیرہ یہ سارے جو ہے ایونٹس ہمیں سامنے رکھنے چاہیے. 9/11 جب آپ کے یہاں پہ 7/7 جب آپ کے اس کے بعد آپ دیکھیں باقاعدہ ایونٹس ہیں مسلمانوں کو پرووک کرنے قرآن کی بے حرمت اس سے مسلمانوں کے جذبات مجروع ہوئے. پھر مسلمان قیدیوں کے ساتھ نہایت طبقاکانہ ظالمانہ غیر شہانہ جنسی تشدد اور اس کی تصویریں جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ اور ٹی وی کے میڈیا میں ہائی لائٹ کرنا. بھائی تصویریں کون, مسلمانوں میں تو اتنا دم نہیں ہے ان اداروں میں جا کے تصویریں میں یہ تصویریں اور ویڈیو کلپ کون نے کرا رہا, یہ خود کو خود بلا رہے اور یہ منظر عام پر کیوں دیا جا رہا ہے تاکہ مسلمان مجروح ہوں. اس سے نکلے تھے تو وہ کارٹونوں کا سلسلہ اور وہ باقاعدہ ایک ملک نے آغاز کیا اور پھر بیسوں ممالک نے جو اسے پروموٹ کیا, کئی مہینوں تک سلسلہ چلتا رہا. وہ تھوڑا سا سرد ہونے لگا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ برٹش کے خلاف برٹش فوجیوں کی کچھ کلپس جو ہے وہ منظر عام پر آئے جن میں عراقی قیدیوں پر ان کا ظلم و ستم دکھایا گیا. ایک کلپ میں ایک منٹ کے اندر جو ہے وہ 42 مکے ہیں جو ایک برطانوی دو برطانوی فوجی جو ہیں وہ ایک عراقی فوجی کو مار رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں اسلام کو مسلمانوں کو. یہ کلپ کس نے دیا, یہ خود ان اداروں نے دیا. پھر اس میں ایک کلپ دکھایا گیا کہ ایک عراقی زندہ جو قیدی ہے اس کی دونوں آنکھیں نکال لی گئی اور وہ تڑپ رہا ہے اور وہ سین جو ہے دیا جا رہا ہے. تو یہ کیوں ہے, تاکہ مسلمانوں کی جذبات مجروح ہوں. اور یہاں تک کہ ویسٹرن میڈیا نے کہا کہ اب مسلمانوں کو ان معاملات کا عادی ہو جانا چاہیے. جب احتجاج بڑا خصوصاً کارٹونوں کے خلاف تو ایک آپ انہیں عادی ہو جانا چاہیے اس طرح کی بات. تو یہ علامہ اقبال نے کہا تھا ہے جرم ضعیفی کی سزا مر کے موقع جا, وہ میں جگہ نظر آتا ہر جگہ مسلمانوں کی بے عزتی ان کے شاعر خصوصاً مذہبی شاعر کی بے عزتی. پھر آپ کو اندازہ ہوگا جب یہ سب کچھ دبا تو پھر ایک اور طوفان کھڑا کیا گیا عراق میں, روزہ عسکری کو دھماکے سے اڑا دیا. اور یہ سلسلہ رک نہیں رہا, یہ مستقل مسلمانوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, انہیں اتنا عادی بنایا جا رہا ہے کہ اب وہ عادی ہو جائیں اس طرح کی جدتوں کو انگیز کرنے. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ انقریب جو ہے بیت المقدس کو بھی گرا دیا جائے. تو جب اتنی تیزی سے ایونٹ ہو رہے ہیں کہ مسلمان آہستہ آہستہ یوز ٹو ہوتے جا رہے ہیں. بیروت پہ حملہ, ایک زمانہ وہ تھا جب بیروت کے بوم بلاسٹ ہوتے تھے تو ہم لوگ سوچتے تھے کہ بنے کیسے لوگ وہاں رہتے ہوں گے اور جو ہے خوف محسوس ہوتا تھا. خیر وہ گرا دی, وہی بیروت کر دیا تو پھر اندازہ ہوا نہیں یار زندگی چلتی رہتی ہے کچھ. تو اب تو کل فلیٹ حملہ ہو گیا اور مسلمانوں کی عربوں کی غیرت وہیں کی وہیں, ہمت بھی نہیں ہے غیرت بھی نہیں ہے کہ کچھ آگے کریں. تو اس منظر میں جو ہے یہ تحریک بہت ہے اس وقت جو ہے یہ تحریک نے پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں لے لی. اور نان مسلم تو نان مسلم ہے ہی, مسلمان ممالک میں بھی یہ تہذیب اپنے پنجے گاڑ چکی ہے. خصوصاً ہمارے حکمران, ہمارے تعلیم یافتہ لوگ, ہمارے وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہیں, مال و دولت میں کھیلنے والے ہیں, پروفیشنلز ہیں, وہ اس تہذیب کے رنگ میں رنگ اب انہیں جو ہے وہ اسلامی تہذیب بنی رکھتی ہے اور اس تہذیب کو گلے لگانے کے لیے تیار. اور اس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں پہلے زمانے میں تو بہانے ہوتے تھے, لیکن آپ پھر تو کھل کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں. یہ جو دینی شاعر تھے یہ اس زمانے کا جو ہے اس زمانے کی تہذیب تھی, یہ داڑھی رکھنا, پردہ کرنا اور جو ہے یہ سارے ہمارے جو تہذیبی جو چیزیں وہ کہتے ہیں. تو اس زمانے میں عربوں کا رویہ کار تھا اس کا دین پہ کوئی لالو. اچھا بھائی یہ نماز کا وہ اندر کا ایمان کافی ہے, دل میں اگر ایمان ہے تو نماز جوتے سے کیا ہوتا ہے. تو بھائی تم سے اور کافی میں بیٹھ کیا رہتے, بالکل مغربی تہذیب میں اب ہم ایسا ایسا رنگتے جا رہے ہیں. جی یہ بات تو ہے. ویسے ڈومینیٹنگ جو اس وقت پوری دنیا میں تہذیب ہے وہ کنفیوشس تہذیب نہیں, اسلام ہے. اور اسلام کو مغرب سے اور مغرب کو اور یورپ کو اسلام سے بہت شدید خطرہ ہے, کیونکہ ان کے یہاں بڑی تیزی سے یہ ریلیجن پھیل رہا ہے, اسلام جو ہے رک نہیں رہا. 9/11 کے بعد یہ تصور عام تھا کہ مسلمان کا جو کنورژن ہو رہا ہے, یہ ریورژن ہو رہا ہے اسلام کی طرف, یہ کم ہو جائے گا یا رک جائے گا, لیکن اسٹیٹسٹک بتا رہے ہیں کہ اس میں مزید تیزی آ گئی, اور زیادہ تیزی سے لوگ مسلمان ہیں. الحمد للہ وہ تو اللہ کا دین ہے. میری اور آپ کی حالانکہ بہت بڑی بے عملی ہے, بد عملی ہے, بس مسلمان خود جو ہے لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود کیونکہ اسلام دین بنا کیا, تو جو لوگ اس کی سورسز پر جا رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, حدیث پڑھ رہے ہیں, صحابہ کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ رہے ہیں, تو وہ اسلام کی طرف پائے گئے. ہاں, جو مجھے اور آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ بدل نہیں ہو رہا, اللہ تعالیٰ نے بھی کریکٹر تھا بنایا. جی 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 اسٹیٹسٹکس یہ موجود ہیں, سینسس میں ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے بڑی تعداد میں عیسائی ہیں, لیکن جو ہے بہت سارے لوگ ہیں جو اسے چیلنج کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, سب سے بڑی تعداد میں مسلمان ہیں سب, اور یہ خصوصاً تھرڈ ورلڈ کنٹریز, یہاں پہ سینسس کا طریقہ ہی کوئی نہیں ہے, سینسس اس طرح ہوتے ہی نہیں ہے, سب سے زیادہ آبادی اسی ریجن کی ہے, تو اس لیے جو ہے یہ بہت جو ہے بات جو ہے ذہن کو لگتی ہے, لاجیکل بھی محسوس ہوتی ہے کہ سب سے بڑی تعداد میں مسلمان. بہرحال آئیے اب اگلا صفحہ, اور اس میں بتایا کہ بنیادی نقطۂ نظر کیا ہے. ایک ہوتا ہے پوائنٹ آف ویو, ایک ہوتا ہے اینگل آف ویو. تو یہ بتایا گیا کہ اصل میں بنیادی زاویہ نگاہ ہے کیا, یہ جو مغربی تہذیب ہے اس کا اینگل آف ویو کیا ہے, یہ کس زاویے سے جو ہے دنیا کو دیکھتی ہے, اور انسان خدا آخرت کے بارے میں اس کا کیا نقطۂ نظر. اصل میں اسے کہتے ہیں چینج آف پیراڈائم, جس طرح کا پیراڈائم ہوتا ہے ویسے انسان کی سوچ اور کیفیت ہو جاتی ہے, حالانکہ ایک ہی واقعہ ہوتا ہے. ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ آپ کو یہ اینگل آف ویو یا بنیادی نقطۂ نظر کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. فرض کریں کہ آپ جو ہے وہ کسی کلاس میں بیٹھے ہوئے, اور کوئی صاحب جو ہے وہ آپ کے اپنے ساتھ دو تین بچوں کو لے, اب اس کے بعد چلانا وہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں, شور مچا رہے ہیں, آپ کی کاپی کھینچ رہے ہیں, کتاب کھینچ رہے ہیں, ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہیں, تو آپ کیا کریں گے, ایسی فیلنگ ہوگی آپ کی فیلنگ ہوگی, اور وہ جو ابو جان ہے وہ خاموش رہتے ہیں, کچھ نہیں کہہ رہے بچوں کو, آپ کیا کیا ہوگا. ہاں ظاہر ہے, یہ کہہ رہے ہیں رتن سمے کہہ رہے ہیں کہ ابو کو جو ہے وہ پوچھیں گے بھائی کیا ہو گیا, تمہیں سمجھاؤ اپنے بچوں کو, یہ اتنا شور کر رہے ہیں, ہم یہاں پڑھنے آئے, ڈسٹرب کر رہے ہیں ہمیں, کتابیں چھین رہے ہیں, کھا رہے ہیں. لیکن فرض کریں کہ ابو جان کا جواب ہو کہ کل ہی ان کی والدہ کا انتقال ہوا, اب کیا طرز نظر ہوگا, اب کیا آپ کرتے, اب آپ کو وہ بچے شور بچاتے تھے ہنگامہ کرتے ہوئے برا نہیں لگے, کیونکہ آپ کا اینجل آف ویو جو ہے بدل گیا, چیز ایک ہی ہے, واقعہ ایک ہی ہے, لیکن آپ کی سوچ بدل گئی, اسے کہتے ہیں اینگل آف ویو. تو معاملات ایک ہی ہوتے ہیں, اس پر آپ کس اینگل سے اسے دیکھ رہے ہیں, یہ آپ کی پوری سوچ, آپ کی تہذیب, آپ کے ریئیکشن کو بدل دیں. تو یہی ہم یہاں سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا تو یہی ہے, خدا بھی ہے, آخرت کا معاملہ بھی ہے, موت بھی آنی ہے, سب آدمی اس کا یقین کرتے ہیں. تو یہ ویسٹرن سویلائزیشن, یہ مغربی تہذیب اتنی کیوں آزاد ہے, اور اتنی خدا کی بغاوت کیوں ہے, اس میں آفرت کا انکار کیوں ہے, اس میں تو وہ اینگل آف ویو ہم یہاں سمجھنے کی کوشش کریں. تو لکھتے ہیں تہذیب جدید کی بنیاد میں جو فکر کام کر رہا ہے وہ نہ تو کوئی ایک دن میں پیدا ہو گیا ہے, اور نہ ہی کوئی سادہ اور بسیط ہے. سادہ آپ کو معلوم ہے, ایک بہت ہی جو ہے وہ پیچیدہ ہوتا ہے, ایک سادہ ہوتا ہے, اسی طرح ایک ہوتا ہے کمپلیکس, اور اس کا جو مخالف ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے بسیط, ان کمپلیکس. ایک بہت کمپلیکس, ایک ان کمپلیکس, ایک کمپاؤنڈ, ایک سمپل. تو ان معنوں میں ہوتا ہے بسیط, یعنی یہ کوئی اتنی سادہ سمپل چیز نہیں ہے, اتنی جو ہے ان کمپاؤنڈ نہیں ہے, اس میں بہت ساری کمپلیکیشن ہیں اس تحریر کے اندر, بلکہ ان ڈیڑھ دو سو سالوں کے دوران فلسفے کے کتنے ہی مقاصد فکر یورپ میں پیدا ہوئے, اور کتنے ہی زاویہ ہائے نگاہ یعنی اینگل آف ویو سے انسانوں نے انسان اور انسانی زندگی پر غور و فکر کیا, لیکن اس پورے ذہنی اور فکری سفر کے دوران
ایک نقطۂ نظر جو مسلسل پختہ ہوتا چلا گیا اور جسے وجہ طور پر پورے فکر کی اساس یعنی بنیاد قرار دیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں خیالی اور ماں برائی تصورات کے بجائے سوچ حقائق و واقعات کو غور و فکر اور سوچ وچار کا اصل مرکز و محور ہونے کی حیثیت آتی ہے. کیا بات بتائی گئی؟ یہ اصل میں اصطلاح ہے ماں برائی. ایک ہوتی ہے برائی، ایک ہوتا ہے ماں برائی. یہ اصل میں فلسفے کی اصطلاح ہے. برائی ایسی چیزوں کو کہتے ہیں جو آپ کے حواس کے اندر ہو، جو عقل میں آنے والی ہو، اور جو حواس سے بیونڈ ہو وہ ماں برائی ہے. اسے انگریزی میں میٹا فزکس جو ہے ماں برائی چیزوں کو کہتا ہے. جو برائی چیزیں ہوتے ہیں فزیکل ورڈ کہتے ہیں. تو دو طرح کے علم ہیں، ایک علم الابدان ہے یعنی جسم کی، جسے ہم آپ اسے ایک لفظ میں کہیں گے تو فزکس. فزکس جو ہے وہ فزیکس سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں. جو کچھ بھی اس کائنات میں وہ اپنا ایک فزیکل وجود رکھتا ہے، اس کا ایک حدود عربہ ہے، وہ ایک اس کی حیثیت ہے، ایک شکل ہے، اس کا علم جو ہے یہ فزکس کا علم کہلاتا ہے، فزیکل سائنسز. اور جو چیز ان ہمارے حواس سے ماورا ہے، عقل سے ماورا ہے، وہ کہلاتا ہے میٹا فزکس. اور میٹا فزکس میں کیا آ جاتا ہے؟ خدا ہے، آخرت ہے، فرشتے ہیں. یہ عقل میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں، ان کا حدود عربہ نہیں ہے، ان کی حیثیت نہیں ہے، انہیں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. خدا کو ہم اپنے کانوں سے نہیں سن سکتے، خدا کو ہم اپنے ہاتھ پاؤں سے محسوس نہیں کر سکتے. اس طرح ٹھیک ہے، لیکن اس کی نشانیاں کائنات میں ہیں، لیکن فزیکلی اسے جو ہے ہم ایویلیویٹ نہیں کر سکتے. تو ایسی ساری چیزیں کہلاتی ہیں ماں ورا، ماں ورائی. بعض دفعہ ایسے کہتے تھے ماں ورا العقل، ماں ورا الحواس. تو ہر وہ چیز جو حواس اور عقل سے بیونڈ ہو. ٹھیک ہے، اب آگے اسے مزید کھولا جائے تو سائنس کیا کہتی ہے، مغربی فکر کیا کہہ رہی ہے، اس کا اینگل آف ویو کیا ہے. ہر وہ چیز جو حواس میں آ سکتی ہے عقل مانتی وہ ہے، اور جو حواس میں نہیں آتی، جو عقل تسلیم نہیں کرتی وہ نہیں ہے. سمپل یہ ہے. کہتی جو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے، جو نہیں نظر آ رہا. تو اب اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ لیکن اس پورے ذہنی اور فکری سفر کے دوران ایک نقطۂ نظر جو مسلسل پختہ ہوتا چلا گیا اور جسے وجہ طور پر اس پورے فکر کی اساس قرار دیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں خیالی اور ماں برائی تصورات کے بجائے سوچ حقائق و واقعات کو غور و فکر اور سوچ وچار کا اصل مرکز و محور ہونے کی حیثیت حاصل ہے. اور خدا کے بجائے کائنات، روح کے بجائے مادہ، اور موت کے بعد کسی زندگی کے تصور کے بجائے حیات دنیاوی کو اصل موضوع بحث قرار دیا گیا ہے. خالص علمی سطح پر تو اگر کہ یہ کہا گیا کہ ہم خدا، روح اور حیات بعد الممات یعنی موت کے بعد کی زندگی کا نہ اقرار کرتے نہ انکار، لیکن اس عدم اقرار اور انکار کا نتیجہ بہرحال یہ نکلا کہ یہ تصورات رفتہ رفتہ بالکل خارج از بحث ہوتے چلے گئے، اور انسان کے سارے غور و فکر اور تحقیق و تجسس کا مرکز و محور کائنات، مادہ اور حیات دنیاوی بن کر رہ گئے. ٹھیک ہے جناب، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اس مغربی فکر کو سمجھنے کے لیے. اصل میں پیور سائنس کی فلسفے میں تو کتنی بات کی گئی، دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں. ایک جو ہے آپ دیکھیں گے ایکوائرڈ نالج ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی، اور دوسرے اس کا تعلق ہے انسانی ذہن سے، اور اس میں جو ہے وہ میٹا فزکس اور سوشل سائنسز کی جو ہے وہ بنیاد. تو یہ جو فلسفہ ہے اس میں تو جو ہے کھل کے کہا گیا کہ کوئی خدا نہیں ہے ماشاء اللہ، کوئی آفرت نہیں ہوگی، اور موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، بلکہ کہا گیا کہ تینوں الفاظ مومل ہیں. مومل کسے کہتے ہیں؟ لائن گے، جن کے کوئی معنی نہ ہو، جو بے معنی الفاظ ہیں، کہا کہ یہ مومل ہے. فلسفے میں کھل کے یہ بات ہے تعلق انسانی سوچ سے. آپ کو شاید معلوم ہو جو عرب اور خالد بھائی جو ہے یورپ کے اندر مغربی، اس میں آپ کو ایسے واقعات ملیں گے ماشاء اللہ صبح ماشاء اللہ کہ انہوں نے باقاعدہ مذاق اڑایا ان چیزوں کا، خدا، آخرت، موت کے بعد کی زندگی. اور یہ جب کمیونزم آیا تھا تو بالکل ہی بے دین تھا، یعنی اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی بالکل نفی، اور یہاں تک ہوا ہے کہ انہوں نے معاذ اللہ خدا کا جنازہ تک نکالا، اور جنازے میں کئی ہزار لوگوں نے شرکت کیا کہ معاذ اللہ خدا کا انتقال ہو گیا، وہ جنا